أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 158 سے 163 تک، 157 سے لے کر کے 163 تک. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، کعبۃ اللہ کا تذکرہ، مکہ مکرمہ کا تذکرہ، قبلے کا تذکرہ گزشتہ آیتوں میں آیا تھا. اسی کی مناسبت سے، اسی تعلق کی وجہ سے صفا اور مروہ کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. صفا پہاڑ کا نام ہے، مروہ بھی پہاڑ کا نام ہے. صفا کے معنی انتہائی مضبوط چکنی چٹان، مروہ کے معنی سفید قسم کا نورانی پتھر، سفید مرمر کا پتھر. تو یہ دونوں پہاڑوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی، اس لیے ان کا نام وہ رکھا گیا. صفا پہاڑی چکنی بھی تھی، مضبوط بھی تھی، مروہ پہاڑی سفید بھی تھی اور خوشنما بھی معلوم ہوتی تھی. آج کل جو اس کی کیفیت ہے وہ تھوڑی بدلی ہوئی ہے. ایک تو کاٹا گیا ہے، تعمیر آ گئی ہے اس کے اوپر، کچھ حصے رہ گئے ہیں اور ایسا نہیں لگتا کہ کوئی پہاڑ ہے وہاں. پہاڑ کی نشانی کے طور پر کچھ چیزیں رکھ دی گئی ہیں، کچھ حصہ رکھ دیا گیا ہے، کچھ پتھر ہیں اس کے بچے ہوئے، اسی کو پالش کر دیا گیا. صفا کا بھی یہی حال ہے، مروہ کا بھی یہی حال ہے، مختصر مختصر ہیں. اور ویسے کوئی بڑے اونچے پہاڑ نہیں تھے یہ کعبۃ اللہ کے پاس، لیکن یہ کہ اتنے اونچے تو تھے کہ جس سے دور کا آدمی اس پہ چڑھنے سے نظر آ جاتا تھا. تو چونکہ اس کے اصل اور اس واقعے کی جو حقیقت ہے کہ صفا اور مروہ ان دونوں کا اسلام میں کیا مقام ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کے کو یاد کی جانے والی چیزوں میں سے. یعنی ان کے ذریعے سے اللہ کی یاد، دین کی یاد آتی ہے، کسی چیز کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے. تو اس کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے. تو صفا اور مروہ پہاڑی ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ کے پاس لا کر کے اکیلے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے حکم کی وجہ سے. کھجور کا ایک تھیلی تھی ان کے پاس میں، پانی کا ایک مشکیزہ تھا. کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کی عمر میں تھے، دودھ کی ان کو ضرورت پڑتی تھی. تو پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے حضرت حاجرہ کے لیے انتظام نہیں ہو پا رہا تھا دودھ کا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے وہ دودھ کی تلاش، پانی کی تلاش میں یا لوگوں کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں، کہ کہیں کہیں کسی انسان کا دور تک اگر سایہ بھی نظر آ جاتا ہے تو اس کو آواز دے کر کے بلاؤں اور اس کے بعد میں اس سے ہیلپ لے لوں. اس کے لیے وہ پہلے صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، وہاں دیکھتی ہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے، تو پھر بچے کے پاس آتی ہیں، پھر اس کے بعد میں بچے کی بلبلاہٹ دیکھ کر کے مروہ پہاڑی پہ جاتی ہیں، وہاں کوئی نظر آتا نہیں آتا ہے تو پھر بچے کے پاس آتی ہے، تو پھر اوپر، پھر صفا پہاڑی پر، پھر مروہ پہاڑی پر. اس طریقے سے 7 چکر ان کے ہوئے تھے. اسی دوران وہ آ کر دیکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے پیروں کے پاس ایک زمزم کو پانی کو وجود دے دیا ہے کہ وہاں سے پانی جاری ہو گیا. تو اس کے پاس میں آ کر کے وہ قریب بیٹھ کر کے اس کا انہوں نے منڈیر بنا دیا تاکہ پانی پھیلے نہیں, ادھر ادھر نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اگر وہاں پر جمع نہ کرتی تو اللہ پاک اس کو اور بڑا کر دیتے, لیکن یہ کہ اللہ کا منشا اور مصلحت وہی تھی, زمزم پانی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے بعض روایتوں میں جو آتا ہے, اور انہوں نے اپنا پر مارا, اس پر کے مارنے کی وجہ سے وہاں پر پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. حضرت جبرائیل کا پر لگا, ان کا وزنی پر تھا, اللہ کا حکم تھا وہ, تو اس کی وجہ سے زمین کی جو سونتیں تھیں وہ ہل گئی, اس کے ذریعے سے پانی جاری ہوا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے رگڑنے سے ہوا, وہ رگڑے بھی تھے وہاں پر. اصل اس کی حکمت یہ, حقیقت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس چشمے کو جاری فرمایا ہے, اور ایسا پانی تھا کہ زمزم. انہوں نے وہ کہہ رہی تھی پانی کو, رک جا رک جا, زمزم کے معنی رکنے کے آتے ہیں. تو اسی کی ان کے اس عمل کو ہی زمزم کا نام دے دیا گیا. اللہ عالم, زمزم پانی یا زمزم ایسا پانی ہے کہ جو دنیا کے اندر غذا بھی ہے, شفا بھی ہے, دوا بھی ہے, اس جیسا کوئی اور پانی نہیں ہے. صفائیت میں, غذائیت میں, شفائیت میں. ما او زمزم لما شرب لہ, مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے. اسی وجہ سے زمزم پینے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے, یا اس سے پہلے دعا مانگی جاتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی حضور نے فرمایا ہے, وہ ما او زمزم لما شرب لہ, جس نیت سے اس کو استعمال کیا جائے اللہ پاک اس نیت میں کامیابی عطا فرماتے ہیں, اور حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اعتقاد کے اوپر بات ہے, جس بندے کو جس قدر اعتقاد ہوگا اس قدر وہ کامیابی حاصل کرے گا. مکہ مکرمہ کے اندر ایک موقع پہ کتاب اتفاق سے زمزم کے حوالے سے وہیں ملی تھی, مدینہ منورہ میں, وہ میں پڑھ رہا تھا. اس کے اندر زمزم کے بہت سارے واقعات تھے. ایک صاحب جو ہے وہاں زمزم کا جو کنواں ہے, آج کل تو خیر دکھائی نہیں دیتا ہے, وہ پورا ڈھانک ڈھکا کر کے انہوں نے آگے کر دیا ہے. تو وہاں پر وہ جا رہے تھے, پانی گرا ہوا تھا اس کا, پتھرے بھی چکنے ہیں, تو گر گئے. اس قدر سخت گرے کہ ان کی ہڈی سرک گئی, اور وہ بھی پیٹ کی ہڈی, بہت نقصان ہوا. علاج معالجہ کرا رہے تھے, پریشان تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوبارہ عمرے کے لیے آئے, اسی جگہ پھر گرے وہی پانی میں. تو وہی پانی کو انہوں نے ملنا شروع کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی ہڈی صحیح کر دی. اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو ماں زمزم, زمزم پانی کے بے شمار واقعات تھے اس کتاب کے اندر, کہ زمزم کے ذریعے سے کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماروں کو شفا عطا فرمائی ہے. تو یہ برکت والا پانی ہے, شفا والا پانی ہے. اور بعض دفعہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے, غالباً حضرت ابو ذر وغیرہ کا مشہور واقعہ ہے, 15 دن تک مسلسل خالی زمزم پہ رہے شروع میں, مکہ آنے کے بعد میں کوئی پہچانتا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, وہی پیتے جا رہے تھے, وہی پینا, کھانا بھی وہی تھا ان کا, پینا بھی وہی تھا, تو آرام سے رہ گئے تھے. اگرچہ کہ پانی ہے وہ, تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں غذائیت بھی ہے, اور اس میں شفا بھی ہے, وہ دوا بھی ہے, کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. ماج زمزم استعمال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کو استعمال بھی کیا, اس میں کلی بھی فرمائی. تو جس کو حضور کی برکت لینا ہو وہ زمزم کل حاصل کر سکتا ہے. جس نے زمزم کو لے لیا حضور کی برکت اس کو حاصل ہو گئی. فتح مکہ کے میں مشہور واقعہ ہے نا, حضرت ابن عباس وغیرہ کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول منگایا, وضو فرمایا, پھر اس ڈول میں کلی فرمائی اور زمزم میں چھوڑ دیا گیا. تو بہت برکت والا پانی ہے. میرا روحہ وغیرہ بھی مشہور ہے کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس میں بھی کڑوا پانی تھا, حضور نے کلی فرمائی, وہاں وہ جو ہے میٹھا ہو گیا تھا. زمزم کا پانی, زمزم تو پہلے سے ہی مقدس ہے, حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار میں سے ہے. بہت مشہور واقعے بھی اس سلسلے میں ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, یعنی اللہ کی یادگار میں سے ہے, جن کے ذریعے سے اسلام کی تاریخ وابستہ ہے, جس کے ذریعے سے اسلام اپنے پیغمبروں کو یاد دلاتا ہے. کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ایک پیغمبر اور ایک چھوٹے پیغمبر, یعنی چھوٹے پیغمبر تو نہیں ہوتے, بچپن جن کا گزر رہا تھا پیغمبر کا, اس موقع پر یہ صفا اور مروہ کے درمیان میں ایک عجیب و غریب اللہ رب العزت نے کارنامہ انجام دیا، عظیم الشان واقعہ پیش آیا تھا، اس کو یاد دلاتے ہیں صفا اور مروہ۔ قرآن پاک میں اس موقع سے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کو ہوا یہ تھا کہ صفا پہاڑی پر، مروہ پہاڑی پر کچھ بت رکھ دیے گئے تھے زمانے جاہلیت میں، ادھر بھی بت رکھے ہوئے تھے، ادھر بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نائلہ اور اصاف نامی جو بت تھے وہ رکھے ہوئے تھے، ایک عورت کے نام سے ایک مرد کے نام سے، وہ دونوں جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر غلط کاری میں تھے، ملوث ہو گئے تھے، تو ان کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا۔ وہ پتھر بننے کے بعد لوگوں نے لے جا کر عبرت کے واسطے ان کو پہاڑ پہ بٹھا دیا، تو عبرت کے لیے لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تماشا مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سخت سزا دے سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ عبرت جا کے تھوڑے دن جب گزر گئے، گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ ایسے حالات ہمارے پاس بھی بہت سارے ہوتے ہیں، یہ کسی جگہ بلی کو کسی وجہ سے دفن کر دیا گیا، گدھے کو کسی وجہ سے دفن کر دیا گیا، اب وہاں پر جو ہے لوگ میلے ٹھیلے شروع کر دیتے ہیں۔ انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر بے شمار درگاہوں کا وہی حال ہے، بھائی اندر کون ہے، کسی جگہ بلی کی خبر ہے، کسی جگہ گدھے کی خبر ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ کسی جگہ کتے کی بھی بیان کی جاتی ہے، واللہ عالم یہ حقیقت الحال، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مشہور تو ہے، پرانے لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے گھر کے قریب میں بھی ایک چھوٹے بچے کا وہ تھا، بہت زیادہ فیملی کا چہیتا لڑکا تھا، اور اس کی قبر کے لیے انہوں نے تھوڑا سا اہتمام کر کے چار اس کے کونے وونے لگا دیے، 10-20 سال کے بعد میں ایک بڑی درگاہ بن گئی، ولی ان کا نام حضرت سعدات فلاں 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 فلاں، ہمارے سامنے ہی تھے وہ، کہ اس جگہ کو ہم جانتے ہیں کہ بچے کی خبر ہے۔ اور تھوڑے دن کے بعد ایک تماشا بھی آ گیا، اور اس کے بعد میں بیٹھ کے جو ہے نا تماشا کرنے لگ گیا وہاں پر، وہ مور کے پراں وراں لے کر کے، دھونی اونی دے کر کے نام لکھا دیا، بڑا ہائی لائٹ کر دیا، حضرت سید سعدات عبداللہ خضر وغیرہ وغیرہ فلاں فلاں۔ اب لوگ آتے ہیں اس کے پاس میں موقع موقع سے، جبھی بھی وہ ایک دن متعین کر دیا گیا، اور اس وغیرہ کے نام سے تماشا ہوتا ہے، بچے کی خبر ہے چھوٹی، چھوٹا بچہ تھا، 2 سال کا بچے کا انتقال ہوا تھا، ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ ایسے ہمارے گھر کے قریب میں ایک درگاہ بہت مشہور ہے وہاں، اس کا بھی حال یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کے قبرستان سے ملی ہوئی ہے، اس پہ بھی بڑا نام لکھ دیا گیا ہے۔ اب کون تھے اس کے اندر؟ وہ ہندوؤں کے قبرستان میں مسلمان اللہ والے کہیں کو جا کے وہاں پر رہیں گے؟ بازو شمشان گھاٹ ہے، وہاں ہندوؤں کے مردے جلتے ہیں، ان کی قبریں بھی ہیں، وہاں پر اللہ والے کیا کریں گے، ان کو وہاں کیوں دفنایا گیا؟ وہ قبر تھی کسی کی، وہاں ہنگامہ کر دیا ہمارے لوگوں نے، جا کر ایک جھنڈا گاڑ دینا ہوتا ہے بس، ہرا جھنڈا جیسے ہی گڑ گیا، دوسرے تیسرے جمعرات سے شروع ہو جاتے کام پھر اس کے بعد۔ تو یہ ویسے ہی حقیقت حال ہوئی صفا مروہ کی، پہاڑیوں کی بھی، وہاں بت رکھے ہوئے تھے، وہ بتوں کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اللہ نے عبرت کے طور پر ان کو پتھر بنا دیا، انہوں نے عبرت کے لیے لگائے، تھوڑے دن گزرنے کے بعد میں لوگوں کو مشہور ہوا کہ یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں یہ پرانے لوگ، بڑے مشہور و معروف گزرنے والوں میں سے، ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب یہ احکام اسلام نازل ہونا شروع ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم ملا، تو سعی کے بارے میں شک ہوا کہ اب یہاں بت رکھے ہوئے ہیں، تو آیا صفا مروہ کی سعی کرنا چاہیے، طواف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور چونکہ ان کے پاس بت رکھے ہوئے تھے، تو بہت سارے لوگ پہلے سے ہی بچتے تھے زمانے جاہلیت سے کہ بھئی یہاں جانا نہیں ہے ہم کو، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا۔ تو ان آیتوں کے اندر یہ بتایا گیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی یادگار ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر سنت جاری ہوئی تھی وہ ابھی بھی قائم ہے، اس کو ویسے ہی جاری رکھنا ہے۔ چنانچہ سعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا ہمارے ائمہ کے نزدیک واجب ہے، جو بندہ حج کرے گا اس کے لیے بھی، جو بندہ عمرہ کرے گا اس کے لیے بھی، اس کے بغیر حج بھی مکمل نہیں ہوتا ہے اور عمرہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی عمرہ کرے گا اس کو طواف بھی کرنا ہے اور دوگانہ نماز ادا بھی کرنا ہے اور اس کو سعی بھی کرنا ہے، حلق بھی کروانا ہے، مختصر سا عمل جو عمرے کا ہوتا ہے۔ تو اس میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی یادگار چیزوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کر لے، یعنی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی نحوست اب باقی نہیں ہے جو بت وہاں رکھے ہوئے تھے، کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے بعد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نجاست کو، گندگی کو، بتوں کی گندگی کو بھی جہاں استعداد قدرت ہوتی تھی ختم فرماتے تھے. قدرت جہاں آدمی کو ہو گندگی ختم کرنا چاہیے. حضور نے جس طریقے سے بیت اللہ کو صاف کیا، صفا اور مروہ کو بھی صاف فرمایا ہے. تو جب آپ ہم اگر کسی چیز پر قادر ہو جاتے ہیں کہ جو شرک کی، کفر کی، نجاستوں میں کوئی جگہ ملوث ہوتی ہے، یا اس زمانے کے اندر جس طریقے سے وہ بدعت و خرافات والی چیزیں ہیں، ہم اگر قوت اپنے ہاتھ کے بل بوتے پہ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، بول کے کر سکتے ہیں تو بول کے کرنا چاہیے، جو طاقت سے استعمال کر کے کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، جو بھلائی کا کام نفلی طور پر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہیں، جاننے والے ہیں. جو بھی تم بھلائی کا کام کرو، چاہے طواف کرو، طواف کے علاوہ نفلی طواف کرو، صفا اور مروہ کے درمیان والا طواف ہو یا نفلی طواف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں، اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. نفلی طواف کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کو نماز کے قائم مقام بتایا گیا ہے. الطواف مثل الصلاۃ، طواف نماز کے برابر ہے، الا کہ نماز میں بات چیت کرنا نہیں ہوتا ہے، طواف میں بات چیت ضرورت کے مطابق کر لے سکتے ہیں. نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہوتا ہے، طواف میں دیکھا جا سکتا ہے. طواف میں خاموش رہنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں، ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، اور طواف کے اندر مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاجتیں مانگی جا سکتی ہیں. تو ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا. طواف کے بارے میں بہت سارے احباب، بہت سارے علماء اکابرین کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ بھائی بیت اللہ کی نمازیں بھی یقیناً فضیلت والی ہیں، دو رکعت نمازوں کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر ہے، 100,000 نیکیوں کے برابر ہے، بہت بڑی والی فضیلت والی نماز ہے. لیکن طواف ایسی چیز ہے، نمازیں تو پھر بھی آپ یہاں ادا کر سکتے ہیں، طواف اس کے علاوہ کہیں ادا نہیں کر سکتے. اس لیے جتنا بھی اگر موقع ملتا ہے اس غنیمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے جانے والے احباب کو. نماز بھی پڑھنا ہے یقیناً، نفل نمازیں بھی ہو، تہجد کا اہتمام بھی ہو، دیگر جو ہے اشراق کی نماز بھی ہو، عوابین کا اہتمام بھی ہو، وہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ بھی 2007 کی بات ہے، ہم لوگ حج کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی، تو ہمارے تایا جان تمت برکاتہم آئے، ہم لوگ تھکے بیٹھے ہوئے تھے، حج ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے حالت کیسی ہو جاتی ہے، تو کہنے لگے طوافاں کیا چل رہے ہیں میاں، کتنے ہوئے؟ ہم لوگ بولے کہ حضرت حالت تو ابھی پتلی ہے. فرمانے لگے ابھی ایک خاتون بول رہی تھی کہ وہ ان دنوں میں 70 طواف کر چکی ہے 3 دن میں، بوڑھی 70 سال کی خاتون ہے، اس حج کے موسم میں، وہ حج مکمل ہونے کے بعد میں اس نے 70 طواف کر لیے، ہمت کرنے والی ہے. تو یہاں پر آئے ہیں تو خالی مت بیٹھو، فائدہ اٹھا لو. تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں جانے کی، آج کل تو ماحول ہی بدل گیا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ادھر ادھر پیسہ ٹرکی جانے کے بجائے، ادھر اس کے پاس جانے کے بجائے، اس کے پاس جانے کے بجائے عمرے کے لیے چلے جائیں گے. نیت دو ہے یہاں پر، مکس ہو رہا تھوڑا مسئلہ. یقیناً وہ مبارک سفر ہے، مقدس سفر ہے، لیکن آپ کمپیئر میں مت کرو اس کو، کہ اس کی جگہ اس کو جائیں گے ایسا مت کر لو، بجائے یہاں شاپنگ کرنے کے وہاں کر لیں گے، یہ بھی نظریہ چل رہا. تو جس قدر طواف ہو گیا یعنی عمرہ ادا ہو گیا، عمرہ ادا ہونے کے بعد میں پورے مکے کی گلیاں پھر رہے ہیں، مدینہ کی گلیاں پھر رہے ہیں. بھائی پھرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں 8 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 18 دن کے لیے، وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر وقت کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، مدینہ منورہ کے اندر 40 نمازیں اگر کوئی آدمی اہتمام سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا اللہ پاک اس کو دنیا میں ہی منافقت سے بری ہونے کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں. اس سے بہت بڑی کیا بات ہوتی ہے؟ تو وہاں جا کے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے نا، وہاں کا تقدس حاصل کرنا ہے، برکت حاصل کرنا ہے، عبادتیں انجام دینا ہے. شاپنگوں کی فکر میں ہیں لوگ، وہاں کی چیزیں لانے کی فکر میں، بھائی وہ بھی لے لو، تبرک کی چیز ہے یا جو سعادت کی چیز ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ مکے والے لوگوں کے لیے حضور پاک، قرآن پاک کی آیتوں میں بھی اشارہ ملتا ہے، احادیث میں بھی ہے، کہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے یہ کام کیا جاتا تھا، شاپنگ وغیرہ، تاکہ وہاں کے لوگ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں اور پھر وہ مستحق بھی ہیں کہ اللہ کے گھر کے میں ضیوف ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، تو ان کے اکرام میں پہلے خریدا جاتا تھا. اب ان کو حاجت تو رہی نہیں. اب آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ کن کن لوگوں کے وہاں پر بڑی بڑی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں. اب حیرت ہوگی جان کر کے، بڑے بڑے مالوں کے اندر یہاں کے بڑے بڑے ڈانسر حضرات کا بھی انویسٹمنٹ ہے، ناچنے گانے والوں کے انویسٹمنٹ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی ہے، بڑے بڑے مالوں میں بھی ہے۔ اب ہم تبرک کی نیت سے لے کے آ رہے ہیں، کدھر تبرک جا رہا ہو، اللہ رحم کرے۔ تو حالات ایسے آ گئے ہیں، تو غرض یہ کہ نیت تو اچھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ہے وہاں پر، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، ان کی خدمت کے لیے ہم ضرور لینا چاہیے۔ تو بات نکلی تھی یہ طواف کے حوالے سے، تو وہاں جانے کے بعد میں طواف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عبادت ایسی ہے کہ جو صرف وہیں ادا کی جا سکتی ہے، کسی اور جگہ ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہیں، جاننے والے ہیں، جتنا جو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو ہم نے واضح طور پر نازل فرمائی ہے، واضح نشانیوں کے طور پر نازل فرمائی ہے اور ہدایت ہم نے نازل کی ہے، من بعد ما بیناہ، ہم نے اس کو واضح کر دینے کے بعد، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب کے اندر، تو جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں، وحی کو چھپاتے ہیں، قرآن کو چھپاتے ہیں، یا پیغمبروں کی پچھلی جو تعلیمات توریت میں، انجیل میں، زبور میں آئی ہیں، صحیفوں میں آئی ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ایسے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے جتنے ہیں سب لعنت کرتے ہیں۔ کتمان حق کی وعید بہت بری ہے، بہت سخت ہے، علم ہو یا حق ہو چھپانا نہیں چاہیے۔ یہاں وعید یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ نے قرآن کی آیتیں ہیں یا قرآن کے مضامین ہیں یا حدیث کے مضامین ہیں، وحی کی جو شکلیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی بندہ ضرورت ہونے کے باوجود چھپا رہا ہے تو پھر مستحق لعنت ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام چھوٹی چھوٹی روایتوں کو بھی اپنے مرنے سے پہلے بیان کر دیتے تھے، بولتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے میرے پاس میں سنا دے رہا ہوں، سنا کے چلے جاتے۔ اس کا بڑا اہتمام تھا، کیوں؟ اپنی جانب سے کتمان علم نہ ہو، علم کو چھپانے کا گناہ اور وبال ہمارے اوپر نہ آئے۔ جو آدمی علم کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن اس کو آگ کے انگارے اس کی زبان میں ڈالے جائیں گے، الجم بلجام من النار، اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو اس لیے بڑی سخت وعید ہے کہ جو حق ہے اس کو واضح کرنا ہے، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو۔ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں، گاڑے مضامین، سخت قسم کے مضامین، اس کے بارے میں روایتیں الگ آئی ہیں۔ بھائی ہر حق بات بول دینے کی نہیں ہوتی ہر ایک کے سامنے، ہر حق بات بولنا چاہیے سامنے والے کی استعداد کے لحاظ سے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت علی وغیرہ سے بھی روایتیں ہیں، دیگر اور صحابہ اکرام سے بھی، کہ اگر کسی آدمی کا ذہن ایسا ہے کہ آپ کی پوری بات کو قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کو بتانے میں، نہیں بتانے کے اندر آپ کو علم چھپانے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک کا ایک کر دے سکتا ہے، روایت کا مطلب بدل دے سکتا ہے، حدیث کا مطلب بدل دے سکتا ہے، آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس واسطے ہر مضمون ہر بندے کو بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمارے اکابر کے سامنے، بڑے حضرات کے سامنے، کہ اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، تو بڑے لوگ بعض وقت خاموش ہو جاتے ہیں۔ بڑے لوگ خاموش ہو گئے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جواب نہیں دیا انہوں، اس کا مطلب میں جو سوال کرا، جو اعتراض کرا وہ صحیح ہے۔ وہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، تمہاری عقل اس کو نہیں لیتی، اس واسطے جواب نہیں دیتے۔ بعض ہر ایرا غیرا آ گیا، دو چار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ذکر فکر کر لیا، چار نمازیں ہو گئی، اس کے بعد آ کے جو ہے نا بڑے بڑے علماء پہ تنقید کی، انہوں ایسا بول دیے، انہوں ایسا بول دیے، اس کا یہ کیا مطلب ہے، اس کا یہ کیا مطلب ہے۔ تم سمجھے وہاں پر، تم ایک چار دن نماز پڑھ کے، اللہ معاف فرمائے، چار لین کتابیں دیکھ کر کے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو جن لوگوں نے اپنی زندگی پوری قرب اسلام کے لیے وقف کر دیے، کیا وہ اتنا احساس نہیں رکھیں گے جو تمہارا احساس ہے؟ وہ بھی تو قرآن پر چلنا چاہیں گے، وہ بھی تو حدیث پر چلنا چاہیں گے، وہ بھی تو دین پر چلنا چاہیں گے۔ آخر آپ کیا ذہن کدھر جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی صلاحیت آ گئی، ان کو زندگی وقف کرنے کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں آئی؟ یہی اعتراض ہو گیا پھر۔ تو کتمان علم کا مسئلہ اس موقع پر پیش آ سکتا ہے، اس کی وعید اور وبال اس موقع پر ہوگا جب سامنے والا ضرورت مند ہو، ضرورت کے موقع پر بیان نہ کیا جائے۔ لیکن اگر ضرورت مند نہیں ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے بات کو، تو علم چھپانے کا اس کو وبال نہیں ہوگا۔ اور علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ بعض لوگ فتن ہوتے ہیں، فتنہ پھیلانے والے، ان کو صحیح بات بھی اگر پہنچائی جائے تو وہ اس صحیح بات کو اپنے فتنے کی شکل میں لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو علم دینا بھی غلط ہے۔ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا، بعض فتن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہماری صحیح باتوں کو غلط رنگ دے دیتے ہیں، हमसे इल्म हासिल करेंगे, उल्टा हम पे भूकेंगे, उलमा ने यह समझाया है। तो ऐसे लोगों को भी अगर नहीं बयान किया जाता है तो वो भी कितमान इल्म की वाइद में नहीं आएगा, इल्म छुपाने की वाइद में। उलाइका इलानुहुमुल्लाहु व इलानुहुमुल्लाइनून, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, जैसे यहूदियों ने भी छुपाया अपनी तौरात के अहकाम को और इसी तरीके से दीगर और लोगों ने भी छुपाया। व इलानुहुमुल्लाइनून, लानत करने वाले कौन कौन हैं? अल्लाह की सारी मखलूक है लानत करने वाली। अल्लाह ने किस किस को लानत पर मुंतखब किया है? फरिश्ते भी हैं, समंदरी मखलूक़ात हैं, परी मखलूक़ात हैं, किस किस को अल्लाह ने लानत पर मुकर्रर किया अल्लाह ही जानता है। सब लानत करते हैं ऐसे लोगों पर। और लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूरी, और लानत बहुत सख्त चीज़ है ये, इसलिए उलमा ने बयान फरमाया है कि हर आम आदमी पर लानत नहीं की जा सकती है। मुसलमान तो दूर की बात है, काफिर के ऊपर भी जिसका मरण मौत कुफ्र पर हो उसी के ऊपर लानत करना है जिसके बारे में, इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लानत करना साबित है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनका मरना कुफ्र पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया था वही के ज़रिए से, उन पर लानत फरमाइए। वरना लानत जो की जाती है वो अमल बद अमली पर लानत की जाती है, जैसे चोरियों पर अल्लाह की लानत, जानियों पर अल्लाह की लानत, कातिलों पर अल्लाह की लानत, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत, फ़लां आदमी पर लानत, ये इस्लामी अमल नहीं है। फ़लां पर अल्लाह की लानत हो ये नहीं बोलना चाहिए, हत्ता कि काफिर पर भी नहीं बोलना चाहिए। उलमा ये फरमाते हैं, वजह उसकी है कि हो सकता है कल के दिन मुसलमान हो जाए, तो उसका मरना कुफ्र पर यकीनी नहीं है, इस वजह से काफिरों पर भी लानत मत करो। जिसका कुफ्र पर मरना यकीनी है उसको लानत करना जायज़ है, इसलिए बड़ी सख्त चीज़ है। और लानत सिर्फ लानत के लफ्ज़ से नहीं होती, लानत के मफहूम में आने वाले जो अल्फाज होंगे वो सब लानत की फहरिस्त में आते हैं, उसकी कैटेगरी में आते हैं, उसका भी अहतमाम करना चाहिए, सोचना चाहिए इसको कि हम किसी गैर अमल के अंदर ऐसा अमल जो इस्लामी एतबार से दुरुस्त ना हो उसमें मुब्तला तो नहीं है। इल्लल लदीन ताबू, मगर जो लोग इसके बाद तौबा कर लें, व असलहू, और दुरुस्त कर लें अपने अमाल को या अपने अकीदे को या अपनी बात को या अपने तर्ज अमल को, वबैनू, और हक़ को वाजह कर दें, हक़ को बता दें, जो छुपा रहे थे वो चीज़ वाजह कर दें, फ़ौलाइका तूबु अलैहिम, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मैं उनकी तौबा कबूल करूँगा, व अन तवाबुर रहीम, मैं बहुत तौबा को कबूल करने वाला हूँ, बहुत मेहरबान हूँ। इनल्लज़ीन कफ़रू वमातू वहुम कुफ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाह वल मलाइका वन नासि अजमईन, जो लोग मरे हैं जिन्होंने कुफ्र किया और मरे इस हाल में कि काफिर हैं, उन पर अल्लाह की लानत है। कुफ्र पर मरना जिनका यकीनी है उन पर अल्लाह की लानत, वल मलाइका मलाइका की लानत, वन नासि अजमईन सारे लोगों की लानत, फिटकार है उनके ऊपर। खालिदीन फ़ीहा, वो उस लानत में हमेशा हमेशा रहेंगे। ला युख़फ़्फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनसे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ भी नहीं की जाएगी। वला हुम युन्ज़रून, ना उनकी तरफ देखा जाएगा ना उनको मोहलत दी जाएगी, किसी किस्म की मोहलत भी नहीं होगी। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लहू रहमानुर रहीम, तुम सब का माबूद एक ही माबूद है, इलाह एक ही इलाह है, ला इलाहा इल्लहू उसके अलावा कोई माबूद नहीं। अर रहमान अर रहीम, जो रहमान है और रहीम है, जिसकी रहमत बिल्कुल आम और जिसकी रहमत बिल्कुल ताम है, मुकम्मल है, सब के लिए ख़ास है। इन मजामीन को बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला तौहीद की तालीम दे रहे हैं कि वहदानियत अल्लाह तबारक व तआला की, उलूहियत अल्लाह तबारक व तआला की, इबादत के एतबार से, ज़ात के एतबार से और अल्लाह की यकता होने के एतबार से इस कदर पुख्ता होनी चाहिए कि बस एक ही माबूद है तुम्हारा। मुशरिकीन मक्का यह सुनकर बोलने लगे कि एक माबूद इतने सारे निज़ाम को कैसा चलेंगे, एक ही ज़ात ये भी करे ये भी करे ये भी करे ये भी करे कैसा हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया है अगली आयत में कि अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि वो सब कुछ कर सकती है। एक ही माबूद तो एक है, अकीदा ये होना चाहिए। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम सब का माबूद एक ही माबूद है। इलाह वो ज़ात जिस पर फरिश्ता हुआ जाए, वो ज़ात जो लायक इबादत है, वो ज़ात जो मुस्तहिक इबादत है, उसको इलाह कहा जाता है। ला इलाहा इल्लहू उसके अलावा कोई माबूद नहीं। हुवर रहमानुर रहीम, वो अर रहमानुर रहीम, जो कि रहमान भी है जो रहीम भी है। ये उन आयतों में से है जिसमें इशारा किया गया है कि अल्लाह के अस्माए आज़म में से है। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ये एक आयत मुबारक है। इसी तरीके से सूरह आले इमरान की पहली आयत है, उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी इसमें आज़म में से आती है। इन तीन आयतों का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लहु रहमानुर रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु इल्लहुल हय्युल क़य्यूम, वानतुल वजूह लिल हय्युल क़य्यूम वगैरह जो आयतें बताई गई हैं। तो अस्माए اس میں اعظم میں سے ہے، یعنی وہ اس میں اعظم جس کے ذریعے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ پاک دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. تجربہ ہوا کرنے والے اپنے اعتقاد کے حساب سے پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ان کی مرادیں پوری فرما دیتے ہیں. اب ہماری مرادیں کیوں نہیں پوری ہو رہی ہیں؟ تو اس میں اعظم پر ہمارا یقین نہیں ہے ویسا. جس کو یقین ہے وہ مان لے، منگوا لیتا ہے، منوا لیتا ہے. جس آدمی کو جس قدر یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ویسا اپنی بات کو پیش کر کے وہ منوا لیتا ہے. تو جس کو اللہ کے اس میں اعظم کا واسطہ دینا آ گیا اس کے لیے راستے کھل گئے، جس کو واسطہ دینا نہیں آیا اس کے لیے راستے نہیں کھلے. تو ہم اللہ کے نام کو اللہ کے سامنے کس کیسا پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہے. وہ اگر قبول کر رہے ہیں کہ ہمارے پڑھنے کو تو دے دیں گے، وہ قبول نہیں کر رہے ہیں تو نہیں دیں گے. حضور نے تو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ یہ اس میں اعظم ہے، اس کو پڑھ کر دعا مانگو گے تو اللہ پاک دیں گے. اور حضور سچے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے، ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا ہے، بالکل شک نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر. اب پھر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اعتقاد کی کمزوری ہے، ہماری زبان کی کمزوری ہے. گندی زبان لے کے مانگ رہے ہیں اس وجہ سے اللہ پاک نہیں قبول کر رہے. گندا دل لے کے مانگ رہے ہیں اس وجہ سے قبول نہیں ہے. گندی ذہنیت لے کے مانگ رہے ہیں اس وجہ سے قبول نہیں ہے. جیسا مانگنا ہے ویسا نہیں مانگ رہے، اس وجہ سے قبولیت نہیں ہو رہی ہے. لیکن ہے یہ اللہ پاک کے اس میں اعظم، یہ اعتقاد تو رکھنا ہے. حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرما دیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس میں کسی قسم کا تردد اور شبہ نہیں کر سکتے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس کے بعد اگلا رکوع ہے انشاءاللہ العزیز، ہاں کہ اس کو پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، چونکہ ہمارا اعلان ہو گیا تھا. آج طبیعت میں بھی تھوڑی ناسازگی تھی، لیکن میں نے کہا کہ ابھی جمعہ میں جب اعلان ہو گیا ہے تو برکتاً پڑھ لینا چاہیے. اللہ پاک ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے اس درس کو بھی مقبول فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی ہوگا درس جمعہ کو. جمعہ میں یہ بات چل رہی تھی کہ بھائی آئندہ جمعہ کو شب برات ہے. جمعہ کو شب برات نہیں ہے، جمعرات کی شب میں ہے. 15 تاریخ جو ہے پہلے آئے گی، دن بعد میں آئے گا نا. تو جمعرات کی شب ہے، جمعہ کا دن ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ہوا تو اسی موقع سے اعلان کیا جائے گا آپ حضرات کے سامنے کہ درس ہوگا یا نہیں ہوگا، جمعہ میں معلوم ہو جائے گا. اور جمعرات کے دن بھی پروگرام ہوگا. ممکن ہے کہ یہاں بھی پروگرام ہو اور وہاں ویسٹرن بلڈنگ میں بھی پروگرام ہو. انشاءاللہ العزیز اعلان کے ذریعے سے آپ حضرات کو اطلاع دے دی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وعنت الوجوه للحی القیوم. لا الہ الا انت سبحانك انا کنا من الظالمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ایک دعا کی درخواست کی گئی ہے عبدالحکیم بھائی کے، ان کے بھائی کی طبیعت ناساز ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے. ہماری حاجتوں کو اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد للہ.